بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہماری آخری بات ہوئی تھی گزشتہ ہفتے بازاروں کا قریب ہو جانا، اس سلسلے میں بات کی تھی. اگلی علامت ہے اقوام عالم کی ملت اسلامیہ پر یرغار. اس عنوان کا مفہوم یہ ہے، پہلے اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو مفہوم واضح ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعا علیکم، قریب ہے کہ مختلف امتیں اور جماعتیں ہر مذہب اور خاص سوچ میں ایک طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ایک امت کہلاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ مختلف جماعتیں اور امتیں، یعنی امتوں سے مراد مختلف جماعتیں اور سوچ کے لوگ، آپس میں ایک ہو جائیں گے. ہوں گے الگ الگ سوچوں کے لوگ، لیکن آپس میں ایک ہو جائیں گے، اور ایک ہو کر تداعا علیکم، تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے، دعوت دیں گے اور ابھاریں گے. اسی طرح جیسے کما تدع الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کھانے والے لوگ کھانے کے برتن اور پیالوں کی طرف، اور جہاں دیگ ہو کھانے کی اور جہاں کھانا تقسیم ہو رہا ہو وہاں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس طریقے سے لوگ مسلمانوں کے خلاف اور اہل حق کے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے. تو علامات قیامت والی کتاب نہیں نظر آ رہی؟ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا وہی نظر آ رہی ہوگی، میں لے آتا ہوں. اچھا، یہ آ گیا. حدیث ہے، یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا، کھانے والے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کھانے کے لیے، اسی طرح لوگ اہل حق کے خلاف ایک دوسرے کو جمع کریں گے، بلائیں گے، چلو جمع ہو جاؤ اور مل کر ہم ان کے خلاف کچھ کرتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من قلت نحن یومئذ، کیا اس روز ہماری تعداد، اہل حق کی تعداد کم ہوگی اس وجہ سے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ اس روز تو تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم لوگ جیسے سمندر اور سیلاب جب آتا ہے اس کے کنارے پر جھاگ آ جاتی ہے، گند اور میل جمع ہو جاتا ہے، اس طرح تم لوگ ہو گئے. یہ مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد ہوگی، بہت کثیر، لیکن جیسے سمندر اور یا سمندر کے کنارے پر ہم نے جھاگ دیکھی ہوگی، اور سیلاب اگر آ جائے تو گند اور کچرا، اور اس کے اخیر میں گند اور وہ ہر طرح کا گند ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ببلز کی طرح ہیں، پھٹ جائیں گے، کوئی طاقت نہیں ہے. یہی حال تم لوگوں کا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد، اہل حق کی تعداد بہت ہوگی لیکن کوئی طاقت نہیں ہوگی. طاقت نہیں ہوگی کیوں؟ طاقت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اپنے ایمان اور عمل پر وہ مضبوط نہیں ہوں گے. طاقت ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہوں گے، اپنے اکابر اور اسلاف سے وہ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اپنے علماء کا احترام اور عزت نہیں کریں گے. ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ وَالْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور رعب نکال دے گا۔ جب ایمان میں کمزوری ہے، اللہ سے تعلق میں کمزوری ہے، تو پھر تمہاری کوئی ہیبت ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیبت کس میں ہے؟ ظاہری طاقت میں، بڑے بڑے ہتھیار میں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی، مسلمانوں کی طاقت اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور تمہارے دشمن کے دلوں سے تو تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت نکل جائے گی، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن دو چیزوں کا نام ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ موت سے بچنا چاہ رہے ہیں، موت سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو موت سے بچنے کے لیے اب ہر چیز میں احتیاط، ہر چیز میں احتیاط، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کسی حق بات کو کہنے کا موقع آیا، نہیں نہیں کہیں ہمارے خلاف کوئی کیس نہ ہو جائے، کہیں ہمارے خلاف ہمارے لوگ ہمارے مخالفت کرنے نہ لگ جائیں، ہر چیز میں حق کو چھوڑ دیا اور اپنی دنیا کو پسند کیا، اور دنیا کی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے، جب یہ حالات ہوں گے تو ہوگا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ جو عنوان تھا کہ مختلف لوگ اور مختلف جماعتیں اہل حق کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیں گے، ابھاریں گے اور جمع ہو جائیں گے، یہ وقت آئے گا، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں مختلف دنیا کے حصوں میں ہو رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر کوئی شور اٹھتا ہے، پھر کچھ دبتا ہے، پھر اٹھتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ موت کی، موت سے کو ناپسند کرنا، وہ تو ایک الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرنا، یہ فرق ہے کہ یعنی انسان دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کے لذتوں کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو وہ یعنی اصل چیز جو اس میں جو بڑا حصہ تھا وہ پہلے والا حصہ ہے، حب الدنیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی انسان یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں اس کے لیے رکاوٹ پیش آتی ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ بات ہے کہ موت سے بچنے کے لیے شریعت کے احکام پورے نہیں کرتا، لیکن اگر یہ اپنے اعمال کا نقص ہے کہ نہیں نہیں اور عمل کر لوں، اور عمل کر لوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم شریعت کے کسی حکم کو نہیں چھوڑیں گے کہ اچھا چونکہ ہم موت کے قابل نہیں ہیں تو اچھا ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام کریں گے تو کہیں ہمیں ایسی کوئی موت پیش آ جائے تو اس وجہ سے ہم شریعت کے احکام پورا کرنا چھوڑ دیں۔ اصل چیز پہلی ہے حب الدنیا، اس کی بنیاد پر کراہیت الموت آئے وہ ناپسندیدہ ہے، ورنہ تو اس کے متعلق پہلے تذکرہ آ چکا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، تو یہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، مطلب ہے کہ موت کی کوئی ہمیں بہت خوشی تو نہیں ہوتی کہ ابھی مرنا چاہ رہے ہیں، تو اس درجے میں تو موت کو ہم کوئی پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کراہیت الموت سے مراد وہ موت کا وقت ہے، جب مؤمن کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں اور وہاں کے اعزاز و اکرام کی کچھ صورتیں دکھائی جاتی ہیں، تو اس وقت وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، وہ مراد ہے کہ اس وقت کی حالت اصل مراد ہے۔ آگے اگلا عنوان ہے، اب اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے کہ اچھا کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے، لیکن بہرحال حالات تو اس طرح کے ہیں ہی کہ مختلف جماعتیں اہل حق کے خلاف جمع ہوتی چلی جاتی ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہم ہندوستان ہی کی تاریخ دیکھ لیں، کتنے سکون سے لوگ رہ رہے تھے، سکون کے حالات تھے، لیکن کیا ہوا؟ اب مختلف جماعتوں کو تیار کر دیا گیا آپس میں تاکہ ایک دوسرے کی مخالفت، یہ ہو وہ ہو، ایک تاریخ ہے، ظاہر ہے بہت مفصل ہو جائے گا، بس یہ حدیث تھی، اس کا مفہوم واضح ہو گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، اگلا عنوان ہے کہ لوگوں کا نماز کی امامت کرانے سے گریز کرنا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یتدافع اہل المسجد اس کے الفاظ مختلف ہیں کتب حدیث میں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ان من اشراط الساعۃ ان یتدافع اہل المسجد الامامۃ فلا یجدون اماما یصلی بہم۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجد کے لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے، یعنی تم نماز پڑھا لو، آگے بڑھائیں گے امامت کے لیے۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے، لیکن آگے والی بات، یہاں پر بھی آگے والی بات کو جوڑنا ہوگا، فلا یجدون اماما یصلی بہم، کوئی ایسا قابل امام ہی نہیں ہوگا جو انہیں نماز پڑھائے۔ ایک تو ہے کہ امام ہیں، لیکن ایک دوسرے کے احترام میں دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ پڑھا دیں یا آپ پڑھا دیں، ایک وہ صورتحال ہوتی ہے۔ یہاں پر حدیث میں جو صورتحال مراد ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اقامت ہو گئی اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں کہ امام کون نماز پڑھائے گا، وہ بھی کوئی مناسب تو نہیں، لیکن اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں تو تذکرہ ہے کہ امامت کرانے کے قابل لوگ موجود نہیں ہوں گے، فلا یجدون اماما یصلی بہم۔ اسی طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا میں مختلف علاقوں میں مساجد ہیں، بڑی بڑی اچھی اچھی مساجد ہیں، لیکن وہاں پر امام نہیں ملتے، اور اگر امام مل گئے تو دیکھتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں وہ صحیح علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ایسے کتنی مساجد ہیں جہاں کے ائمہ وہ ہیں جن کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں، کتنے مساجد وہ ہیں جہاں کے امام وہ ہیں کہ وہ ان کو صحیح طور پر قرآن پڑھنے نہیں آتا، تلاوت کی غلطیاں ہیں۔ تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں اور زیادہ ابھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اگرچہ ابھی تو ایسے حالات پوری طرح وجود میں نہیں آئے، لیکن بعض جگہوں پر بعض علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن آگے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھیں گی۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ علم اٹھ جائے گا، تو جب علم اٹھے گا جہالت عام ہوگی، تو پھر ظاہر ہے اسی طرح آگے، جیسے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ پھر لوگوں کے مقتدا اور امام بنیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ غلط مسائل بتائیں گے، فضلوا واضلوا، پھر آگے جا کر ایک وقت آئے گا کہ امام ہوں گے، امام ہی نہیں ملیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ اگلا عنوان ہے، مؤمن کے خواب کا سچا ہونا۔ مؤمن کے خواب کا سچا ہونا، حدیث ہے۔ اچھا ہے کہ پہلے ہم حدیث ہی پڑھ لیں تاکہ اس کے بعد اس پورے عنوان کی تشریح ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اذ اقترب الزمان، جب قیامت کا وقت قریب آنے لگے گا، لم تکد رؤیا المسلم تکذب، تو اس وقت بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ مسلمان کا خواب غلط ہو۔ غلط ہونے سے کیا مراد؟ خواب کا سچا ہونا اور جھوٹا ہونے سے کیا مراد؟ خواب میں تو سچ و جھوٹ ہے نہیں۔ خواب کی ہم اگر بہت اختصار کے ساتھ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کریں تو تین قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب من جانب الملک، فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے۔ دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ پریشان کرنے کے لیے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، فکر مند ہو جاتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک دوسری قسم۔ اور تیسری قسم کا خواب وہ ہے جو دن بھر میں انسان کے خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کو خواب میں انسان کسی شکل میں کوئی خاص طریقے سے دیکھ لیتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ تین قسم کے خلاصے کے طور پر خواب ہو گئے جیسے حدیث میں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں یہ فرمایا کہ خواب ایک بہت اہم چیز ہے، خواب کے بارے میں ہمیں اعتدال ذہن میں ہونا چاہیے۔ بعض وہ ہیں جو خواب کو بالکل اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, خواب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن خواب میں بہت سی مرتبہ کوئی صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خواب کو بالکل اہمیت نہیں دیتے, اور بعض لوگ خواب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اعتدال ہونا چاہیے. خواب ایک بشارت تو ہو سکتی ہے, لیکن خواب حجت نہیں ہے. ہم نے کسی کو خواب میں دیکھا, کسی بزرگ نے ہم سے کچھ فرمایا, یا بعضوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حضرات زیارت کر لیتے ہیں, بعض اولیاء اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں, کوئی اچھی بات خواب میں دیکھ لی, بشارت ہے, خوشخبری ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کو شرعی طور پر کسی طرح درجے میں حجت قرار نہیں دیا جائے گا. ہم خواب کو یہ دیکھیں گے, شریعت کے ساتھ دیکھیں گے کہ شرعی لحاظ سے یہ خواب صحیح ہے یا درست ہے, شرعی لحاظ سے یہ خواب شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے. بہرحال خواب شرعی حجت نہیں ہے, ایک بشارت اور خوشی کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے, اس پر انسان بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے. اب سوال یہ ہے, بہرحال یہ تو تقسیم ہو گئی, لیکن سوال یہ ہے کہ خواب کے سچا اور جھوٹا ہونے کے کیا معنی, مؤمنین کے خواب کا قرب قیامت سچا ہونا اس کے کیا معنی. اس کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ آخری زمانہ جب آئے گا تو اس وقت ظاہر مسلمان تنگی میں, پریشانی میں ہوں گے, مختلف قسم کی تکلیفوں میں ہوں گے, آزمائشوں سے گزر رہے ہوں گے, اس کے باوجود وہ اپنے ایمان اور اسلام پر جمے رہیں گے. تسلی کہاں سے ملے گی ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے ان کو تسلی دے گا. یہ گویا کہ ان مؤمنین کو تسلی دینے کے لیے کہ فکر نہ کرو, فکر نہ کرو. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مثال دے رہا ہوں, وہ دور تھا, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں جو منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر, وہ روزہ تھا تو روزہ کے افطاری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے والے تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ آج میری شہادت ہونے والی ہے. تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میں صحیح ہوں, اور انتقال اگر ہوتا ہے, شہادت ہوتی ہے, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والا ہوں. یہ بس مثال دے رہا تھا. بہرحال یہ تو آخری دور میں, اب جیسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ اطمینان سے اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں, ایسے بعض علاقے ہیں جہاں بہت مشقت سے لوگ گزرتے ہیں, تو ان کو خوابوں کے ذریعے سے بسا اوقات تسلی ہو جاتی ہے. تو آخری دور میں جب آزمائشیں کثرت سے ہونے لگیں گی تو ایسے حضرات کو خواب بھی کثرت سے آنے لگیں گے, جن سے ان کو تسلی ہوگی. یہ تو خیر ایک بات ہو گئی, لیکن خواب کے اب سچا ہونے کے کیا معنی. خواب جھوٹا ہونا, سچا ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اتنا واضح ہوگا کہ جیسے دیکھا اور اس طرح گویا بالکل اس کی تعبیر میں کوئی باریکی نہیں ہوگی کہ جس کو سمجھنے میں انسان غلطی کر لے. ایک ہوتا ہے کہ انسان خواب دیکھا, پتہ نہیں اس کی تعبیر یہ ہے یا یہ ہے, تعبیر غلط نکال لی, بعد میں ہوا اس کے خلاف, پتہ چلا کہ نہیں تعبیر غلط ہوئی تھی اس وجہ سے ایسا ہوا. نہیں, مطلب یہ ہے کہ خواب کے میں ایک کوئی مثلاً کوئی بشارت تھی کہ یہ ہونے والا ہے, تعبیر معلوم کی تو تعبیر پتہ چلا کہ نہیں کوئی بشارت نہیں بلکہ وہ خواب کے برے معنی کسی نے بتا دیے, تو بھی تعبیر کرنے والا تھا, اس نے کوئی غلط معنی بتا دیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب وہ صحیح بات جو خواب میں دیکھی تھی وہ وجود میں آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے اچھا تعبیر تو یہ تھی اور ہوا یہ, تو سمجھتا ہے کہ خواب غلط ہوا. نہیں, خواب غلط نہیں تھا, وہ تعبیر دینے والے سے شاید غلطی ہو گئی ہوگی. لیکن آخری زمانہ جب آئے گا قرب قیامت میں, بالکل واضح خواب ہوں گے کہ اس میں کوئی بہت گہرائی اور باریکی نہیں ہوگی کہ اس کی تعبیر سمجھنے میں کوئی مشقت پیش آئے, تو بالکل تعبیر واضح ہوگی, جیسا دیکھا گویا اس طرح وجود میں آ گیا, اس کو کہیں گے کہ یہ بالکل سچا خواب ہے, جو دیکھا اسی طرح وجود میں آ گیا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو خواب جھوٹے ہوتے ہیں اور بعد میں سچے ہوں گے. ہاں, تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں ایسا ہوگا تعبیر اتنی واضح ہوگی کہ گویا خواب کو ظاہر کے اعتبار سے بھی کہا جائے گا کہ بالکل سچا اور صحیح خواب ہے. تو خیر, میں حدیث بتا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو مسلمان کے خواب بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ غلط ثابت ہوں, اور آگے فرمایا ہمارے کام کی بات, فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا, اور ان میں سب سے سچا خواب ان لوگوں کا ہوگا جو بات کرنے میں حالت بیداری میں زیادہ سچا ہے. حالت بیداری میں جو جتنا سچ کا اہتمام کرتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے تو حالت خواب میں اسی کے لحاظ سے وہ سچا, اس کو خواب بھی سچے نظر آئیں گے اور صحیح خواب نظر آئیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ورؤیا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. یہ مختلف الفاظ ہیں, یہاں پر نمبر کے لحاظ سے مختلف نمبر بیان کیے گئے ہیں. یہ ایک حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کے 45 اجزاء میں سے, 45 اجزاء میں سے ایک جز سچا خواب ہے, مسلمان کا خواب ہے. اب اس کے کیا معنی, اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے, بس اتنی بات تو بہرحال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبوت کتنی اونچی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا, اب اس کے بعد آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن خواب نبوت کے بہت سارے اجزاء میں سے ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, بس اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے. اب وہ 45 اجزاء میں سے ایک جز ہے یا 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے, مختلف نمبر اس کے بیان کیے گئے ہیں اور اس کے تفصیلات کی گئی ہیں, وہ ہم اس کو رہنے دیتے ہیں, لیکن اتنا بہرحال پتہ چلتا ہے کہ خواب اہم چیز ہے, نبوت کے اجزاء میں سے ہونا تو بڑی بات ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, والرؤیا ثلاثۃ, خواب کی تین قسمیں ہیں, فالرؤیا الصالحہ, نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے, اور دوسرا خواب جو شیطان کی طرف سے پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور تیسرا خواب جو انسان اپنے آپ سے دل میں باتیں کرتا ہے وہ رات میں خواب میں دیکھ لیتا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فَإِن رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ, اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناپسند کرتا ہے, کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہے, پریشان کرنے والی کوئی بات ہے, تو فَلْيَقُمْ, وہاں سے خواب میں سے جب بیدار ہو تو اس طرف سے کروٹ بدل لیں. اس حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ فَلْيَقُمْ, وہاں سے اٹھ جائے, لیکن دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کروٹ بدل لیں, جس کروٹ پہ سویا تھا کروٹ بدل لیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ, جیسے ہم ہلکا ہلکا تھوک ڈالتے ہیں, جیسے کسی چیز پر دم کرتے ہیں ہلکا ہلکا تھوک اڑاتے ہیں, اس طریقے سے 3 مرتبہ. اور بعض روایتوں میں آتا ہے تعوذ پڑھ لیں, تینوں کام کر لیں, بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا ہلکا تھوک اڑا دے, کروٹ بدل لیں, اور اعوذ باللہ پڑھ لیں. اور آگے فرمایا چوتھی بات, ولا یحدث بها الناس, کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے. اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تعبیر لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس تعوذ پڑھ لیا, ختم ہو گیا. اسی روایت میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو خواب میں, واحب القید فی النوم واکرہ الغل, اور خواب میں اگر قید میں دیکھوں تو میں اس کو پسند کرتا ہوں. قید ہونا, ہمارے جیسا کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قید ہو رہا ہے, کہ اس کو باندھا ہوا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں اچھے تم مجرم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قید مجھے پسند ہے, لیکن اگر کسی مجرم کو کسی خواب کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کو توک پہنایا گیا ہے, تو وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. قید ہو, کسی کے ہاتھ باندھ دیے گئے, قید ہونا یہ تو دین میں مقید ہونا, دین میں مضبوط ہونے کی علامت ہے. بہرحال خواب کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہے, مشکل فن ہے. تو بعض ایسی باتیں ملتی ہیں احادیث میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے خواب ہو تو اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے, اور بعض چیزوں کا اشارہ قرآن کریم میں مل جاتا ہے, باقی چیزیں انسان کو خود غور کرنی ہوتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خواب کا بڑا تعلق کشف سے بھی ہوتا ہے, اور واقعی ایسا ہی ہے کہ بہت سے خواب وہ ہوتے ہیں جن کی تعبیر کے لیے اگر وہ صاحب کشف انسان ہے تو اس کو زیادہ اچھی طرح تعبیر معلوم ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ صرف ظاہری علوم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے. اب یہ اخیری زمانے میں خواب کا سچا ہونا, میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تسلی, پریشانی کے وقت ہوگا تو تسلی ہوگی ایک معنی, اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ صلحاء کا زمانہ ہوگا, جب دجال کا مقابلہ کر لیا, اب ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہنے والے لوگ, اس وقت وہ دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے, صلحاء ہوں گے, تو ان کے خواب بھی اسی طرح سچے ہوا کریں گے. واللہ اعلم. اگلا عنوان ہے جھوٹ کی کثرت. اس عنوان پر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اچھی طرح ہم دیکھتے ہی ہیں, حالات سے واقف ہیں کہ جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے. اور جھوٹ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ جھوٹ پھیلا رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات آگے بتا دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اور یہ تو عام ہے, ہم نے یہ بات سنی ہے, ہم نے یہ بات سنی ہے, ہم نے یہ بات سنی ہے, جو سنتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے, جو سنتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے, یہ نہیں پتہ کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم لوگ اگر شریعت کے تمام احکام میں سے اس ایک حکم پہ آ جائیں, دوسرے احکام اپنی جگہ ہیں, اس کی اہمیت ہے, ظاہر اہمیت بتا کیا کمی کر کے اس کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن دوسرے تمام احکام میں سے اس حکم پہ اگر ہم مضبوط آ جائیں تو بہت سے ہمارے جھگڑے اس بنیاد پر ہی ختم ہو جائیں گے. سنی سنائی بات تحقیق کر لیں. کتنوں کے بارے میں بدگمانی کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو بلا وجہ ہماری غلطی ہے کہ ہمیں بدگمانی ہو رہی ہے, یا سنی سنائی باتوں کی وجہ سے. اور پھر میڈیا, ہمارا بڑا جھوٹ, میڈیا میں جو باتیں پھیلائی گئیں دنیا اس کو مان لیتی ہے. پورا میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس میں خبریں انسان تلاش کرتا رہے کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا. میں نہیں کہتا کہ سب کچھ غلط ہے, لیکن کوئی غلط بات پھیلانی ہے میڈیا کے ذریعے سے اگر پھیلا دی تو پھیلا دی اور لوگ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں. اور مشہور ہے کہ جھوٹ بولو تو اتنا بولو, ایک مرتبہ بول کے خاموش نہ ہو جاؤ, جھوٹ بولو تو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں. اور یہ ہو رہا ہے, چاہے ہم سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں, لیکن ہو رہا ہے. ایک بات جھوٹ کہی جائے گی اور بہت سے لوگ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے قریب قریب تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اور واقعہ اسی کے ساتھ جوڑ کر فلانا شخص فلانی جگہ پر پکڑا گیا, لوگ کہیں گے وہ تو وہاں گیا ہی نہیں تھا, کیسے پکڑا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد واقعہ آیا گیا جب وہ فلانا شخص وہاں گیا تھا تو یہ فلانا اس سے ملا تھا اور یہ بات چیت ہوئی تھی. تیسرا واقعہ کچھ اور آئے گا, چوتھا واقعہ کچھ اور آئے گا, آخر میں جا کر انسان مان جائے گا کہ ہاں وہ پہلی بات صحیح تھی. یہ جھوٹ بولو تو اتنا بولو کہ سننے والا اس کو سچ سمجھ جائے. اور یہی ہو رہا ہے, یہ انسان کی نفسیات کو دیکھ کر اس سے کھیلا جا رہا ہے. اور انسان, ہم جیسے لوگ بیچارے, بس جو سنتے ہیں مانتے ہیں, جو سنتے ہیں وہ مانتے ہیں, حقیقت حال ہم نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے. میڈیا کم کافی تھا جھوٹ کے لیے, خبریں وغیرہ جو ہوتی ہیں جھوٹ کے لیے وہ کافی تھیں, کتنی جھوٹی باتیں اس میں ہوتی ہیں. تو اس سے آگے ایک قدم بڑھ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. اب سوشل میڈیا آ گیا, میرے پاس کوئی میسیج آیا, بہت اچھا لگا, فوراً آگے پہنچا دیا. دو دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ میسیج غلط تھا. اب کس کس سے جا کر پوچھیں گے, کہیں گے کہ نہیں دیکھو یہ غلط تھا. صحیح بات, جو غلط بات تھی وہ تو ہم نے پھیلا دی, اب صحیح بات اس کی تصحیح کرتے کرتے ہمیں پتہ نہیں کتنا زمانہ لگ جائے گا. اور وہ بھی نہیں ہوتا. بہرحال جھوٹ بہت کثرت سے پھیلنے لگا ہے. اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی اور مختلف روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون, آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے دجل والے اور جھوٹے ہوں گے. دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجل, دھوکہ. یعنی اس انداز سے بات کو پیش کریں گے کہ لوگ ان کو صحیح سمجھیں گے حالانکہ وہ جھوٹے اور پکے مکار ہوں گے. دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے جو تم نے کبھی اور تمہارے آبا و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. فرمایا, تم ان سے دور رہنا, وہ تم سے دور رہیں, ان کے قریب بھی نہ جانا, ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں, فتنے میں ڈال دیں. اور بھی اس طرح کی روایتیں بہت کثرت سے ملتی ہیں, جھوٹ کی مذمت اور پھر جھوٹ کا آخری زمانے میں پھیل جانا اور کثرت سے پھیل جانا. یہ کتب حدیث میں یہ عنوان ایک بہت اہم عنوان ہے اور اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں. کذب, جھوٹ کو کسی شریعت میں کبھی بھی درست قرار نہیں دیا گیا. جھوٹ ایک بہت بری خصلت ہے, بلکہ ہر فطرت سلیمہ والا شخص ہمیشہ اس کو برا سمجھتا رہا. جھوٹ اور دھوکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ یہ بری سمجھی جانے لگی. یعنی جاہلیت میں بدترین قسم کے لوگ ہوتے تھے, جو بھی قومیں ہوتی تھیں بڑے بڑے گناہ کر لیتے تھے, لیکن جھوٹ ان کے یہاں قابل معافی نہیں تھا. مشہور واقعہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مثال دے رہا ہوں. یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے تھے کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا, ہوا یہ کہ 3 دن میں عذاب نہیں آیا, اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لی. مطلب یہ تھا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا, لیکن انہوں نے توبہ کر لی. تمام اقوام میں ایک یونس علیہ السلام ہی کی قوم ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قوم یونس, وہی ہیں کہ عذاب کی ان کو جب 3 دن کی مہلت دی گئی تھی تو 3 دن کے اندر اندر وہ تائب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. بہرحال ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام آبادی سے ذرا باہر چلے گئے, 3 دن ہوئے عذاب نہیں آیا, اس لیے کہ یونس علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی. وہ لوگ تائب ہو گئے, پورے جنگلوں میں نکل گئے روتے ہوئے, تائب ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی. یونس علیہ السلام نے دیکھا عذاب نہیں آیا, عذاب نہیں آیا, میں ان میں اگر چلا جاتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں, اس لیے کہ میں نے کہا تھا 3 دن میں عذاب آئے گا, ان کو کیا پتا کہ وہ مسلمان ہو گئے, کہ انہوں نے توبہ کر لی. یہ سمجھے کہ تائب نہ ہونے کے باوجود بھی ان پر عذاب نہیں آیا, اب میں اس قوم میں اگر جاتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں اور جھوٹے کی سزا ہے کہ قتل, تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. یہ بس میں آگے کی تفصیل نہیں بتانا چاہ رہا, بس یہ تھا کہ ان کے یہاں جھوٹ کی ایسی سزا تھی, جھوٹ کی ایسی سزا تھی. جھوٹ اور دھوکہ ہمیشہ ہر قوم میں برا سمجھا گیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا واقعہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا. الاتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مہمان آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں, ضیافت کے لیے انہوں نے مینڈا ذبح کیا, اس کو آگ پر بھونا پکایا اور پیش کیا, یہ کھا نہیں رہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دل میں خوف محسوس کیا. کیوں خوف محسوس کیا؟ اس لیے کہ اس قوم میں یہ بات ان کے غیرت کے خلاف تھی کہ اگر ہم کسی کے دشمن ہیں اور کسی کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا کھانا نہیں کھائیں گے ہم, اگر کھانا کھایا تو ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے خلاف اسی کو تکلیف دو. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ مرض کتنا عام ہے, جس کا کھاتے ہیں, جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ ہم لوگوں میں کتنا عام ہے. اس زمانے میں مشرکین میں بھی اور کفار میں بھی یہ بات نہیں تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوف یہ ہوا کہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے تو کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے, مجھے ایذا پہنچانے تو نہیں آئے. تو انہوں نے پھر تسلی دی کہ نہیں ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم تو بشارت دینے آئے ہیں, کھانا کھانا, ہم تو فرشتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہی نہیں. تو یہ جھوٹ اور دھوکہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں میں کتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی برائی ہی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور تقریباً نکل چکی ہے. بہرحال ہمیں خود بھی ان چیزوں کا اہتمام کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں بچپن سے. بچپن میں اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بچپن سے بچوں کو سکھایا جائے کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے, جھوٹ بولنے پر ان کو تنبیہ کی جائے, اور عام بول چال میں بھی ان کو یہ سکھایا جائے کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا, کسی بھی صورت میں نہیں بولنا, حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ شروع ہوتا ہے بچپن میں کہ بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات, جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا کبھی کہتے ہیں اچھا یہ کر لیں گے, اچھا یہ کر لو تمہیں یہ ملے گا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابیہ بچہ دور بیٹھا تھا, ہاتھ بند کیا تو بچے کو بلانے کے لیے جیسے کہتے ہیں آ جاؤ میں کچھ دیتی ہوں, ہاتھ بند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا واقعی ہاتھ میں کچھ ہے, دینے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں کھجور ہے. پھر ٹھیک ہے, اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی ویسے ہی اگر تم ایسے بلاتی کہ تم کچھ دے رہی ہوں ہاتھ بند کر کے, تو جھوٹ تم پر ایک لکھ دیا جاتا ہے, تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ اور یہ چیز ہم لوگوں میں ہم اس کو جھوٹی نہیں سمجھتے کہ اچھا ٹھیک ہے کھانا کھا لو تمہیں یہ ملے گا, کھانا کھا لیا آپ کو کوئی جو وعدہ کیا تھا پورا ہی نہیں کر رہے. یہ چیزیں ہیں جو بچپن سے بچوں پر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ کہا تھا اور یہ جھوٹ بولا, یہ کیا تھا اور یہ جھوٹ بولا. جھوٹ کی اہمیت بچپن سے ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں تو بچوں کے ذہن سے وہ جھوٹ, یعنی گویا کہ جھوٹ کے, یعنی ان کے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ یہ کہ اگر جان بوجھ کر جھوٹ بولو بغیر مذاق کے تو پھر وہ جھوٹ ہوتا ہے, مذاق میں جھوٹ بولو تو کوئی بات نہیں جائز ہے. یہ بچپن سے ان کو تعلیم دی جائے, گھر میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے, جھوٹ نہ ہو, نہ مذاق میں نہ حقیقتاً کسی بھی درجے میں کوئی جھوٹی بات نہ کہی جائے. وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگلا عنوان ہے, یہ بڑا عجیب عنوان ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری عنوان اس پر آپ بات کر لیں, وہ ہے عنوان, اگلا عنوان ہے, اچھا ٹھیک ہے, زلزلوں کی کثرت. وہ تو مختصر عنوان ہے, پہلے اس کا تذکرہ آ بھی چکا ہے. اس قسم کی باتیں سائقہ اور یعنی بجلی کے کثرت سے گرنا وغیرہ, تو زلزلوں کی کثرت کا ہونا یہ بھی روایات میں آتا ہے. ایک حدیث میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امتی امت مرحومت, میری جو امت ہے وہ ایسی امت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا فیصلہ فرما دیا ہے. لا عذاب علیہ فی الآخرہ, آخرت میں اس پر بہت زیادہ دوسری امتوں کی طرح اس پر عذاب نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا کہ جعل اللہ عذابہا فی الدنیا القتل والزلازل والفتن, اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دنیا کی سزائیں مقرر کر دی ہیں کہ دنیا میں قتل ہوں گے, زلزلے کثرت سے آئیں گے, فتنے کثرت سے ہوں گے. تو یہ چیزیں ان کے دنیا میں سزا جو ہے وہ آخرت کی سزا کو کم کر دیں گے. تو دنیا میں اس طرح کی آفتوں کا زیادہ آنا, زلزلوں کی کثرت کا ہونا اور مختلف جگہوں پر مقتول ہو جانا, قتل کیا جانا, یہ تکالیف ہیں. جانے والوں کو تکلیف ہے, پیچھے رہنے والوں کو تکلیف ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس امت پر آخرت میں وہ عذاب, آخرت کا وہ عذاب نہیں ہوگا جو گزشتہ امتوں کے لیے تھا اور گزشتہ امتوں کو جو پر جو عذاب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ تکلیفوں, ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑا جن تکلیفوں سے یہ امت گزرے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زلزلوں کی کثرت یہ گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو گئی. دنیاوی لحاظ سے تو تکلیف ہے, اخروی لحاظ سے گویا رحمت ہو گئی. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ زلزلے اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ہوگا. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, کبھی یہ چیز بعضوں کے لیے سزا بن جاتی ہے, بعضوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے. یہ تو خیر اس طرح کی روایتیں بہت کثرت سے ملتی ہیں جس میں زلزلوں کا زیادہ ہونا قرب قیامت بیان کیا جاتا ہے. احادیث کی روشنی میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ظاہر کے لحاظ سے ہم دیکھیں, ظاہر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سائنسی اعتبار سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی دیکھنے کے مختلف پہلو ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں, اور قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا, دنیا حرکت کرتی کر رہی تھی, پہاڑوں کو رکھا اور پہاڑوں کے ذریعے سے دنیا کو ثابت کر دیا اور جما دیا. اب ہو رہا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جگہ کی ضرورت ہے, لوگ زیادہ ہو گئے تو لوگ زیادہ ہیں, درمیان میں بڑا پہاڑ ہے اس کو توڑ دو یہاں بلڈنگ بنا دو, اس کو توڑ دو یہاں بلڈنگ بنا دو. یہ میں صرف اس ایک اعتبار سے بتا رہا ہوں, ورنہ تو حدیث میں جو آیا کہ زلزلے کثرت سے ہوں گے وہ تو ہونے ہی والا ہے. میں صرف ظاہری اسباب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ظاہری اسباب بھی اس کے یہ ہیں کہ پہاڑوں کو جب توڑا جائے گا اور جو رکاوٹ کا ذریعہ ہے زمین کے لیے, روکنے کا ذریعہ جن کو اللہ نے بنایا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, تو جب وہ کم ہوں گے تو زلزلوں کی کثرت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اگلا عنوان میں اصل کہنا چاہ رہا تھا کہ اگلا عنوان وہ آخری عنوان ہے, اس پر ہم بات روک دیں گے. وہ ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا. بس یہ اس عنوان کو ہم خود ہی غور کر لیں, تفصیلات میں اگر نہ بھی جائیں تو یہ عنوان خود ہمارے حالات کو بتا رہا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا تھا. پہلی بات تو ہم یہ سوچیں, حدیث میں پھر بتا دیتا ہوں, پہلی بات ہم یہ سوچیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات جو ہوتے ہیں رشتہ داروں میں, غیر رشتہ داروں میں ہمارے تعلقات جو ہوتے ہیں, اس کی بڑی بنیاد خود غرضی, اپنا مطلب, اپنی راحت, اور ہمیں اگر وہاں سے ہماری غرض پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے جب خود غرضی پر تھی تو جب ہماری غرض پوری نہیں ہوئی، یا بسا اوقات تعلقات، چلو ٹھیک ہے ہم یہ کہیں ہمارے سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے نہیں نہیں ہماری تو کوئی غرض نہیں ہوتی، ہم اس نظر سے نہ دیکھیں، لیکن چلو ٹھیک ہے ہم دوسرے نظر سے دیکھیں کہ ہمارے بہت سے تعلقات وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے. یہ شاید بات زیادہ واضح ہوگی کہ ہمارے بہت سے آپس کے تعلقات صرف اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس موقع پر میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، کوئی اور وقت آئے گا تو وہ میری مدد کر دیں گے، میں نے مدد کر دی اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے خالص اللہ کے لیے کی، کر بھی دی، سب کچھ ہو گیا، میں بھی سمجھ رہا ہوں مجھے بہت ثواب ملا. چند دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد مجھے ضرورت پیش آئی اور جن کی میں نے مدد کی تھی ان سے مدد طلب کی گئی، انہوں نے مدد نہیں کی. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ دیکھو جب ان کا وقت آیا تھا تو میں نے مدد کی تھی، جب میرا وقت آیا تو وہ میری مدد نہیں کر رہے ہیں. تو اب ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم دنیا میں معاوضہ چاہ رہے ہیں، جو ہم نے کیا تھا اس کا دنیا میں معاوضہ چاہ رہے ہیں، یا ہم نے آخرت کے لیے کیا تھا. ہماری نیت ہم خود ہی پکڑ سکتے ہیں. اپنا چور انسان خود پکڑ لے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تھا تو اب میں کیوں یاد دلا رہا ہوں اپنے آپ کو کہ چند دن پہلے میں نے ان کی مدد کی تھی تو اب میری مدد وہ کیوں نہیں کر رہے. میں نے کی تھی وہ صرف اللہ کے لیے کی تھی، ختم ہو گیا. جو اللہ کے لیے کیا تھا وہ آخرت کے لیے جمع رہنے تھے، وہ دنیا میں ہم کیوں اس کا معاوضہ چاہ رہے ہیں. یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا چور خود پکڑے. بہرحال ایک تو ہمارا آپس سے تعلقات میں اخلاص نہیں ہوتا، جب اخلاص نہیں ہوتا اور توقعات اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ تعلقات بھی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل تعلقات کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ نقص نکالنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں اور عیوب کو تلاش کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پردہ ڈالنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، غلط فہمی اور غدبت گمانی والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، حسن ظن والے لوگ کم ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے تعلقات کیسے نبھائیں گے؟ مشکلات ہیں، واقعی مشکلات ہیں. جو صحیح طور پر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. اور پھر ہم تھوڑا سا مزید سوچیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جب یہ سیل فون آ گئے اور یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا وغیرہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات ویسے ہی بہت ٹوٹ گئے تھے، اس لیے کہ خاندان آپس میں جڑنا ختم ہو گیا. 10 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم 5 لوگ تو فون پہ ہوں گے، باقی 5 لوگ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے شکل منہ دیکھتے رہیں گے اور کیا کریں گے. یہ ہم لوگوں کا عام مجامع کی حال تھا. بڑے بڑے مجمع، دعوتیں، ذہن پورا فون پہ لگا ہوا ہے، پورا دماغ فون پہ لگا ہوا ہے. ابھی فون بجے گا، ابھی یہ گھنٹی بجے گی، ابھی فلاں گروپ سے میسج آئے گا. ہمارے آپس کے گھر کے اندر شوہر بیوی کے تعلقات، بچوں، والدین کے اپنے بچوں سے تعلقات، بھائی بہنوں کے آپس کے تعلقات سب ختم ہو گئے، اس لیے کہ ہم فون میں لگے ہوئے ہیں. تو پہلے ہی فون نے ہمارے یہ سب تعلقات بالکل توڑ دیے تھے، اور اب کورونا وائرس کے نام سے جو تعلقات ختم کیے گئے وہ تو بالکل ایک حد درجہ آگے بڑھ گیا. آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. کچھ تو کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، کچھ تو آمنا سامنا ہو جاتا تھا، اب اس پر بھی پابندی لگ گئی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی خیر کا معاملہ فرمائے. حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جن کا پہلے تذکرہ میں نے بتایا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے اور اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی اس کے وقت کو نہیں جانتا، اور اللہ ہی نے اپنے حد تک یہ علم محدود رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ علامات بتا دیتا ہوں جو قیامت سے پہلے ہونے والی ہیں. فرمایا، ان بین یدیہا فتنتن و حرجن. قیامت سے پہلے فتنہ ہوگا اور حرج ہوگا. ہا، را اور جیم، حرج ہوگا. صحابہ سمجھے نہیں کہ حرج کے کیا معنی ہے، جیسے ہم نہیں سمجھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فتنہ تو ہم جانتے ہیں کہ فتنہ کے معنی کیا ہیں، حرج کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل. کثرت سے قتل ہونے لگے گا، کرونا لوگ کثرت سے مر رہے ہیں, کثرت سے مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرونا سے مر رہے ہیں یا کس بیماری سے مر رہے ہیں, لیکن اس کو سب کو ڈال رہے ہیں کہ اچھا اس بیماری سے مرے, اس بیماری سے مرے. ان کو کوئی دوائی دے کے مارا جا رہا ہے یا کسی اور طریقے سے مارا جا رہا ہے, زبردستی بیمار کر کے مارا جا رہا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے, لیکن نام یہ ہے کہ اس بیماری کی بنیاد پر مر رہے ہیں. اور جب لوگ کثرت سے مرنے لگیں گے, آپس کی ملاقاتیں لوگ بند کر دیں گے کہ نہیں میں اس سے ملوں گا مجھے بیماری لگ جائے گی, اس سے ملوں گا بیماری لگ جائے گی. اور آگے فرمایا وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَدًا, لوگوں میں اتنی اجنبیت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ سکیں گے. اب ایک دوسرے میں آپس میں تعارف اور پہچان ہی ختم ہو جائے گی. ہم تو صرف واٹس ایپ میں آپ کا نام دیکھا تھا, واٹس ایپ میں آپ کو جانتے ہیں, شکل دیکھ کے تو کوئی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں بلکہ ملنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ حالات ہیں, ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور پوری امت کو اللہ تعالی عافیت کے ساتھ رکھے, ہر طرح کے وبا کو, ہر طرح کی آزمائشوں کو دور فرما کر امت کو امن اور عافیت عطا فرمائے, اور ہر قسم کی سازشوں سے اللہ تعالی اس امت کی حفاظت فرمائے. یہاں تک آج روکتے ہیں, اور شام کو انشاءاللہ, بلکہ آج رات کو 10 بجے انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک دو سوال ہیں بس میں وہ دیکھ لیتا ہوں. اگر کسی کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کبھی کبھی کوئی جھوٹ بول لیتا ہے, تو